والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ کا شکر ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پر پہلے عشرے میں شہادتوں کی عظیم داستان کا تذکرہ ہوتا. یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت, دس محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان والوں کا یوم شہادت. لہذا اس حوالے سے یہ عشرہ یا یہ مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم غور کریں کہ دین اسلام کے لیے جو عظیم قربانیاں دی گئیں اس کا اصل مقصد کیا تھا, کیا آبجیکٹیوز تھے, کیا مقاصد تھے جن کے لیے ان عظیم ہستیوں نے اپنی جانیں, اپنا تن من دھن قربان کیا. مزید یہ کہ یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں اپنے معاملات کا, اپنے قول و فعل کا, کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اس امت مسلمہ کو برپا فرمایا ہے, کیا آج ہم اپنے قول اور عمل سے اس کی گواہی دے رہے ہیں, کیا آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ تو بہرحال آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع کی چند آیات کے حوالے سے اور سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ کے حوالے سے اسلام کا فلسفہ شہادت اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو رکھنی ہے. سب سے پہلے اس لفظ شہادت پر غور کیجئے. شہیدہ شہیدہ یا شدو کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا. قرآن حکیم میں لغوی ادبار سے یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، موجود ہونا، گواہی دینا، حاضر ہونا. لیکن زیادہ معروف جو معنی ہیں اصطلاحی معنوں کے ادبار سے وہ گواہی دینے کے ہیں. لہذا کلمہ شہادت میں ہم اسی طرح پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو زیادہ مشہور و معروف اور اصطلاحی معنوں میں اس کے معنی گواہی کے ہی آتے ہیں. البتہ جب یہ گواہی دی جاتی ہے چاہے عدالت میں ہو تو یہ کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کے خلاف ہوتی ہے. لہذا گرامر کے اعتبار سے اس میں شہیدہ لہو کے معنی ہوتے ہیں کسی کے حق میں گواہی دینا، کسی کے فیور میں گواہی دینا، اور شہیدہ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف گواہی دینا. جب آپ عدالتی کاروائی دیکھیں تو گواہی یا تو کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے. انہی معنوں میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں حضور نے قرآن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، لکا ان فیور آف، آپ کے حق میں گواہی دینا، او علیکا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو بہرحال یہ گواہی کا مفہوم ہے بنیادی طور پر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. البتہ ہم دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کو، جن کو قرآن مقتول فی سبیل اللہ کہتا ہے، ان کو ہم شہادت کا درجہ دیتے ہیں. عام طور پر اردو میں ہم شہید فی سبیل اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. قرآن حکیم میں یہ صرف ایک مقام کے سوا کہیں پر بھی ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا. سورہ آل عمران میں ایک مفہوم بنتا ہے کہ جس میں شہادت انہی معنوں میں استعمال ہوا جو ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مقتول فی سبیل اللہ کہا گیا. اس حوالے سے دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنے مرتبے کا مقام ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے ان کو مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون. اور عام اور اہم ترین بات یہی ہے کہ ایسی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی. ہم عام طور پر زندگی کو اس جسم اور جان اور روح کا تعلق سمجھتے ہیں، اس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ موومنٹ ساری یہ زندگی ہے. لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پہلی بات تو یہ کہ وہ زندہ ہیں، بل احیاؤن، قرآن کا سٹیٹمنٹ. اور دوسری اہم بات یہ کہ ولیکن لا تشعرون، تم شعور ہی نہیں رکھتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا زندگی عطا فرمائے. ایک اور مقام سورہ آل عمران کا ہے، اس میں اور وضاحت آ گئی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤن عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. گویا ایک اور بات واضح ہوئی کہ زندگی ایسی ہے کہ جس میں ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں فراہم کی جاتی ہیں. لہذا سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ شہادت کا عظیم درجہ عطا فرمائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی نے خود یہ خواہش کا اظہار فرمایا اور ایک نہیں تین مرتبہ یہ خواہش کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں, مار دیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مجھے مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر مار دیا جائے. تین مرتبہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا, اور اس خواہش کا اظہار اسی لیے فرمایا کہ یہ بہت اونچا اور اعلیٰ ترین مرتبہ ہے نبوت اور رسالت کے بعد جو کسی کو مل سکتا. لیکن بہرحال اس میں یہ بات بھی ایک اصولی طور پر سمجھ لیجئے, ایک علمی نقطہ ہے کہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں, اور رسولوں کے ذیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لا اغلی بننا آنا و رسولی, سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول لازمان غالب آ کر رہیں گے, رسول مغلوب نہیں ہو سکتے. البتہ اس میں نبی اور رسول میں جو بنیادی فرق ہے, ایک فرق یہ بھی ہے کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا, البتہ انبیاء کرام قتل کیے گئے. اس میں بے شمار انبیاء کرام کے نام آتے ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کیا. ویقتلون الانبیاء بغیر الحق, وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے ناحق. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش کا اظہار اسی لیے فرمایا کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی اقامت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا ایک جذبہ, ایک موٹیویشن ہے جو پیدا ہو سکے. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے خبردار کیا کہ وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ نہیں کی اللہ کے دین کے لیے, اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے باغیوں کو, اور مر گیا اسی حال میں, تو وہ شخص نفاق کے ایک درجے پہ مرا. گویا منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی گئی کہ ان کے دل میں اللہ کی راہ میں لڑنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے ان کے دل میں کوئی خواہشیں پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہید فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے, نمبر ایک اس کے لیے کوئی برزخی زندگی نہیں ہوتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو براہ راست جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. اس کے لیے بھی کئی احادیث ہیں لیکن میں صرف ایک ریفرنس کر رہا ہوں, اور وہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ. پس منظر میں رد و قطع چل رہا ہے, رسول بھیجے گئے ہیں کسی بستی کی طرف, اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں, توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں, اور قوم ان کی مخالفت کر رہی ہے. ایک شخص آیا ہے, اب وہ کون ہے اس کی تفصیلات سورہ یاسین میں جا کر پڑھیے گا تفاسیر میں. البتہ اس نے آ کر رسولوں کی تائید کی ہے, اور رسول جو دعوت دے رہے تھے دعوت ایمان, اس پر ایمان لیا, اور ایمان لا کر اس نے اعلان کیا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لایا تمہارے رب پر اور تم بھی سن لو. گویا سارے لوگوں کے سامنے توحید کا اقرار کیا, کلمہ پڑھا اس نے. لیکن جو لوگ تھے وہ رد و قطع کی وجہ سے پریشان ہو چکے تھے, یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لہذا غصے میں اس شخص کو تو وہیں قتل کر دیا. اور قرآن کی گواہی ہے جیسے ہی اس شخص کو قتل کیا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ, اسے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جب وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو وہاں سے جو اس کے الفاظ ہیں, قال یا لیت قومی یعلمون, کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا, کاش میری قوم یہ بات جان لیتی, بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور مجھے انتہائی معزز انتہائی عزت والے لوگوں میں شامل فرما دیا. تو گویا اس آیت سے ایک بات تو بالکل واضح ہے, اس کے لیے احادیث بھی سپورٹ کرتی ہیں, لیکن یہ تو بالکل واضح ہے کہ شہید فی سبیل اللہ, جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل عطا فرما دیتا. اسی بات کو احادیث میں یوں بیان فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان دے, اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہیں, ایک وہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں میں آ جائے, اور تنہائی میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے, جہنم کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آئے. اگر یہ قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, اور اسی طرح شہید فی سبیل اللہ، وہ سب جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا لڑتا ہوا مارا جائے، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا. بہرحال ان تمام باتوں سے جو جذبہ محرکہ اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگانا یہ بندہ مومن کا گویا ایک وتیرہ رہا، اور ہمیشہ سے الحمدللہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی مخالفت کے لیے شیطان کھڑا ہو گیا، اور ایک زبردست مارکہ ہے جو کہ آدم اور ابلیس کے درمیان چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اس میں کبھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں، توحید کی دعوت لے کر آتے ہیں، تو ان کی مخالفت کے لیے نمرود اور اس کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح کبھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، دین کے غلبے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرعون اور اس کے لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کرتے ہیں، تو ابو جہل اور ابو لہب جیسی شخصیات ہیں جو مخالفت کرتی ہیں، اور بالآخر ایک زبردست مارکہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور اس مارکے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بالآخر غلبہ حاصل ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں پیغام سیرت کا، یہ پورا کا پورا فلسفہ. اور یہ جو ستیزہ کار ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اسی طرح حق اور باطل کے درمیان جنگ، اسی طرح حق اور باطل کے درمیان مارکہ آرائی چلتی رہے گی. لہذا اسی حوالے سے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کا جب غلبہ ہوا تو اس کے لیے 259 صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا تن من دھن لگایا، اپنی جانیں قربان کی. اس میں سب سے پہلے یہ شہادت کا عظیم ترین درجہ کس کو حاصل ہوا؟ عام طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو دین کے غلبے کی جد و جہد میں سب سے پہلے یہ سعادت سیدہ سمیہ کو حاصل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. جب اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں سزا کے طور پر ابو جہل نے مار مار کے سمیہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا واقعات پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کیا ہے، ایمان کی چاشنی کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان میں طاقت حاصل ہوتی ہے. بے دردی کے ساتھ مارتا رہا ابو جہل، کیونکہ کنیز تھی سمیہ ابو جہل کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتا رہا کہ کہو کہ اس بت میں بھی کچھ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹی رہی، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہی، احد احد کہتی رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں تک کہ بے دردی کے ساتھ شہید کی گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح شہید کیے گئے، چار طرف سے اونٹ مختلف سمتوں میں باندھ کر ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، شہید شہادت کا درجہ حاصل کیا. اور ان کے نوجوان بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ماں اور باپ کو جس طرح شہید کیا گیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. 590 کا واقعہ پڑھ لیجئے گا سیرت کے واقعات میں. اسی طرح دین کی بقا کے لیے، یہ تو دعوت و تبلیغ کے دوران استقامت کے لیے شہادت کا تذکرہ ہے، دین کی بقا کے لیے، اس کے استحکام اور حفاظت کے لیے الحمدللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا. جب دین قائم ہوا ہے اور 33 لاکھ مربع میل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب کیا سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی کفر کے شرک کے مراکز تھے ان سب کو کلا کما کیا. یروشلم فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام کا یہ جو غلبہ تھا، اس کا جو نظام تھا، یہ پھیل رہا تھا. جس کو اقبال نے کہا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تو حقیقت بھی یہی تھی کہ سیل رواں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اس اعتبار سے آئیڈیل ہے کہ نہ صرف یہ کہ دین کا غلبہ ہوا بلکہ نظام کی حیثیت میں خلافت راشدہ جو ہے وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہوئی الحمدللہ، اور اس کی برکات لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی. لیکن جو بھی دشمنان دین تھے، جن کو یوں کہیے کہ ان کے نظام کو کلا کما کیا گیا تھا، وہیں سے پھر کاؤنٹر اٹیک بھی ہوا. اور مجوسی تھا ایک شخص، ایران سے اس کا تعلق تھا، ابو لولو فیروز، وہ آیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے آقا کی ایک شکایت لے کر کہ وہ میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا. پوچھا تھا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہو، کہا میں چکیاں بناتا ہوں. کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے. گویا معاملہ کیا تھا، دھمکی دے کر گیا تھا قتل کی، اور ایسے ہی کیا اس شخص نے. 28 ذوالحجہ کو عین نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب زہر سے بھرا خنجر آپ کی پیٹھ پر جو ہے وہ پیوست کیا، اور یہ شخص تھا ابو لولو فیروز. 12 یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم نے جام شہادت نوش کیا، لیکن بحمدی تعالیٰ اللہ کا دین غالب ہو چکا تھا، اس کو اسٹیبلٹی حاصل ہو رہی تھی، اور الحمدللہ وہ پھیل رہا تھا. لہذا سیدنا عثمان غنی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عثمان غنی بھی مظلوم شہادت کے ساتھ شہید کیے گئے. واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ شہادتیں ہیں جن کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، حیران بھی ہوں گے اور کچھ افسوس بھی ہوگا اس بات پر کہ اس امت نے اپنے بہی خانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. لہذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محترم ڈاکٹر صاحب کی کتاب شہید مظلوم ضرور پڑھیے گا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے. اور خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین، اگر چاہتے تو باغیوں کو ان کی بغاوت کی شدید سزا دے سکتے تھے، کئی لوگوں کو قتل کیا جا سکتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس پوری طاقت موجود تھی ان سے بدلہ لینے کی، لیکن حکم نہیں دیا سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے باغیوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے. یہاں تک کہ جب آپ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک فتنہ کبیر ہے جو کہ بڑا فتنہ تھا جو پیدا ہوا، اور سیدنا عثمان غنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شکار ہوئے. اس کے بعد شیعان علی اور شیعان عثمان پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جو فساد ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے بہت سارے مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں کے ذریعے بہرحال فتنہ اکبر کا شکار ہوئے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے. 21 رمضان المبارک خوارج نے جو فتنہ پیدا کیا، جس کے نتیجے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. تو بہرحال چار خلفائے راشدین میں سے عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں وہ شہادت کے درجے کو پہنچے. اس حوالے سے الحمدللہ ایک سیٹلمنٹ ہوا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسی حد تک کوشش کی کہ امت کو آپس میں جوڑا جائے. میں نے ان جنگوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، نام تک نہیں لیا، کیونکہ یہ ساری کی ساری سازشیں تھیں یہودیوں کی، اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں تفرقہ پیدا کیا گیا. عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا یہودی، جو مسلمانوں کا بھیس بدل کر آیا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے الحمدللہ سیٹلمنٹ کروایا، اور کسی حد تک معاملات بہتر ہوئے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے یہ فساد پیدا ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شکار ہوئے، اور حضرت حسین سانحہ کربلا، اس کا پورا واقعہ جو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، تاریخی حقائق کے ساتھ موجود ہے، ضرور پڑھیے گا سانحہ کربلا، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے، اور روایت کے ساتھ سارے کے سارے واقعات بیان کیے گئے. بہرحال یہ تمام تر عظیم شہادتیں کس مقصد کے لیے ہوئیں، اس کا تذکرہ کرنا مقصود تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، اس کو حرز جان بنایا، اس کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کی، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کیا. لہذا میں مختصراً صرف 3 سے 4 منٹ میں کچھ توجہ دلاؤں گا کہ یہ عظیم داستان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی. اکیلے آپ نے اس دین کے کام کا آغاز کیا، جب غار حرا سے تشریف لائے ہیں تو اکیلے ہی تھے نا، تنہا تھے، لیکن دین کا کام کتنی استقامت کے ساتھ کیا، پورے 13 برس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور کیسی کیسی مشکلات جھیلی ہیں، اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. کیسے کیسی مشکلات آپ کو جھیلنی پڑی، تنہا، کبھی آپ پر الزامات لگتے ہیں، شاعر، مجنون، کذاب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن قرآن حکیم آپ کو صبر کرنے کی کا حکم دیتا. پھر آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، مکی دور میں خاص طور پر. پھر مزید یہ کہ جب مدینہ تشریف لے گئے تو ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ کا دور شروع ہوتے ہی راحتیں آ گئی ہوں، بلکہ یہ مشکلات اور بڑھ گئیں. یہ شہادت گئے، الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دین کے غلبے کی جد و جہد کا اگلا مرحلہ قتال فی سبیل اللہ کا تھا، اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ اسی پس منظر میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، نہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو گویا ذہن سازی کی جا رہی تھی مسلمانوں کی کہ اب اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. لہذا بدر کا مرحلہ آیا، 313 نہتے مسلمان، 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا ابو جہل، اور کیا زبردست مارکہ ہوا، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. پوری کی پوری سورہ انفال قرآن حکیم میں اسی موضوع پر ہے. پھر اس کا اگلا مرحلہ، ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر آ گئے تھے، اور احد کے مقام پر جو زبردست مارکہ ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ان 70 میں سید و شہداء بھی شامل ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جسد خاکی جب دیکھا ہے نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے سگے چچا ہیں، آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں، شدید محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے، حضرت حمزہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں جب تک شہادت کا درجہ حاصل نہیں کیا. لیکن جب جسد خاکی دیکھا اس حال میں کہ چیرا گیا ہے، چیرا، اور ان کا جو کلیجہ ہے وہ چبایا گیا تھا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حمزہ تیرے لیے تو یہاں کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب سیدنا حمزہ کا لاشا خون میں لتا پتا دیکھا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی طرح ان عظیم شخصیات میں وہ عظیم شخصیت بھی شامل ہے جن کو المعلم المجاہد کہا جاتا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ میں بھی سب سے آگے رہے، بالآخر اعلیٰ ترین درجہ جو دین کا ہے شہادت کا، وہ بھی حاصل کیا، اور وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اگر احد پہاڑ جائیں زیارت کے لیے ان قبروں کو تو ضرور جائیے گا. حضرت حمزہ کی قبر الگ ہے، حضرت مصعب کی قبر الگ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 68 صحابہ جنہوں نے احد کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا، ان کی قبر اجتماعی ہے، ابھی بھی موجود ہے. یہ وہ 70 عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنی جانیں قربان کی. اسی طرح پھر احزاب کا موقع آیا، حدیبیہ کا موقع آیا، حنین، خیبر، اور اس کے بعد تبوک کا سفر کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سارے کے سارے مارکے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوئے ہیں، اور عظیم مارکے ہیں. اس پر سارا کا سارا تبصرہ قرآن میں موجود ہے، قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا حصہ مدنی صورتوں کا یہ غزوات پر مشتمل ہے. میں دعوت دوں گا آپ حضرات کو ضرور پڑھیے گا. شہادت یہ عظیم تر جو منصب ہے، اس کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی گئیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. چند صورتوں کے میں نے نام لیے ہیں، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. انفال پوری کی پوری بدر کے موضوع پہ نازل ہوئی، بدر سورہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات بیان کر رہی ہے. قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں یہ موضوع اسی لیے بیان کیا کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے. سورہ آل عمران کی تقریباً 100 آیات، 100 کے قریب آیات ہیں جو غزوہ احد کے حالات و واقعات بیان کر رہی ہیں. مسلمانوں کی جو اسٹریٹجی تھی، مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، اس کا تذکرہ موجود ہے، اور آئندہ آنے والے غزوات کے حوالے سے رہنمائی اللہ پاک نے عطا فرمائی. اسی طرح احزاب پوری کی پوری سورت، اس غزوہ احزاب کے موضوع پر نازل ہوئی سورہ احزاب، پورا کا پورا تذکرہ، 9 رکوع اللہ پاک نے اسی موضوع پر بیان کیے. اسی طرح تبوک کے موقع پر، اس کے میں حالات و واقعات پر تبصرہ سورہ توبہ میں رب کائنات نے بیان کیا بڑے اہتمام کے ساتھ. منافقین کا کردار کیا تھا، اہل ایمان کا کردار کیا تھا اور کتنی مشکل حالات میں یہ غزوات ہوئی، سارا کا سارا قرآن میں موجود ہے. اسی لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ نے الحمدللہ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کی. 259 صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب ہوا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. سورہ ممتحنہ پڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، جب جب حق والے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ باطل مٹتا چلا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت مکے میں داخل ہوئے. 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مکے والوں میں طاقت نہیں تھی رجسٹ کرنے کی، سرنڈر کر دیا. بالآخر اللہ کا دین غالب ہوا مکے میں. پھر آخری خطبہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، 100,000 سے زیادہ مسلمان موجود تھے. یہ ہے وہ سیرت کا پیغام کہ تنے تنا دین کا کام شروع کیا، شہادت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی، اور بالآخر اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا. اور بالآخر جیسے میں نے عرض کیا اس کو صحابہ کرام نے کس طرح بڑھایا. سید عمر فاروق کا دور خلافت پڑھیے، حیران رہ جاتا ہے انسان، حیران. بالآخر لوگ پریشان ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ اللہ کا دین کیسے پھیلا. 3 آپشن دیا کرتے تھے مسلمان نکلے تھے اللہ کے دین کو لے کر. یہ اللہ کا دین ہے، یہ عدل پر مبنی ہے، اس کو قبول کرو. اور انسانیت پیاسی ہے، تھی بھی اور ہے بھی عدل کی، لہذا بڑی تعداد میں لوگ بغیر جنگ کے مسلمان ہوتے تھے. دوسرا آپشن دیا جاتا تھا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلام کی بالادستی قبول کر لو، اپنے مذہب پہ رہو، ہندو ہو تو ہندو رہو، یہودی ہو تو یہودی رہو، نظام اسلام نظام عدل جو ہو وہ قائم ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرو. تیسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنے کے بعد بھی بہت سارے علاقوں کو فتح کیا. یہ تھی وہ اسٹریٹجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، جس کی بنیاد پر بڑی تیزی کے ساتھ یہ اللہ کا دین پھیلا. بہرحال دشمنان دین نے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی اور اس کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے اور کر رہے ہیں. انہی سازشوں میں جیسے میں نے 2 نام لیے، یہود ابھی تک اس سازش میں ملوث ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. کبھی بھی ان کو قبول نہیں ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین، یہ عادلانہ نظام پوری دنیا میں پھیلے. آج بھی پوری دنیا کا جو سب سے بڑا فساد ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام کے غلبے کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں، وہ ساری کی ساری جیوز کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا کر تفرقہ پیدا کر کے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا رول بہت پرانا ہے ان کا، وہ زبانوں کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے، علاقوں کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے. عرب کے اندر کتنے مختلف علاقے تقسیم کر دیے، سلطنت عثمانیہ جتنی تھی عظیم اس کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے؟ کیا یہ کسی مذہب کی بنیاد پر ہے؟ یہ تو تقسیم صرف زبان، یہ صرف علاقوں کی بنیاد پر ہے. لہذا سارے عرب ہیں لیکن آپس میں تقسیم ہیں. اسی طرح کہیں تفرقے بازی کی، شیعہ سنی کا مسئلہ پیدا کر دیا، لڑائی کروا دی آپس میں. یہ ہیں وہ سازشیں جو اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام آخری 3 منٹ میں سن لیجئے، اہم بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا دین پوری دنیا پہ غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس دین کو غالب ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ قرآن میں آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سورہ توبہ میں ہے، سورہ فتح میں ہے، سورہ صف میں ہے. لہذا یہ بات حتمی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عادلانہ نظام، اسلام ایز اے سسٹم، سسٹم آف جسٹس، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے اعتبار سے انشاءاللہ اب یہ پوری دنیا پر غالب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو. اس کے لیے کئی آیات ہیں، احادیث ہیں، بے شمار روایات موجود ہیں. میں صرف میسج کے طور پر، خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. البتہ مخالفتیں بھی ہوں گی، اور اس مخالفتوں کے نتیجے میں ایک زبردست مارکہ ہونے والا ہے. اس مارکے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ قرار دیا گیا. کرسچن ورلڈ میں اس کو آرمتھاڈون کے نام سے مشہور ہے. یہ بڑی شدید جنگیں ہونے والی ہیں. بہرحال ان تمام تر جنگیں اور ان تمام تر مارکوں کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین غالب ہو کے رہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین غالب ہوگا۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلا کام، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو، دین کو سمجھو، دین کو پڑھو، دین کی تعلیمات پر عمل کرو، اور دین سے مراد قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جڑ سے اپنے آپ کو جوڑو گے تو پتہ چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا۔ لہذا ہمارے دین کا اصل سورس یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، اور قرآن کا پیغام بالکل واضح ہے، توحید پر مبنی یہ کلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی قادر مطلق ہے، اس بات کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کرنے کا کام، تمام تر تفرقے بازی سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو ان سازشوں سے بچاتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا، دعوت اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ لوگوں کو صحیح دین پہنچانا محبت سے، عاجزی کے ساتھ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس طرح سے دین کی دعوت کا کام دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور تیسرا کام، جو لوگ اس ایمان کو قبول کریں، دعوت کو قبول کریں، ان کو منظم کرنا، آرگنائز کرنا، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد، جذبہ شہادت پیش کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اور بالآخر ایک ایسی اجتماعیت فراہم کرنا، صالح اجتماعیت، جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ تھے، ان جیسی ایک اجتماعیت فراہم کی جائے، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، اس کے نظام زندگی کو عملی اعتبار سے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے آخری بات یہی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہی مقصد تھا ہندوستان سے علیحدہ ہونے کا، کہ ہم یہاں پر اسلام کا ایک عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی پیغام تھا عمر فاروق کا، دین کے غلبے کے لیے اپنی جان دی، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی، اسی مقصد کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی حوالے سے سیدنا علی نے جام شہادت نوش کیا، اور یہی تر تمام تر جد و جہد کا مقصد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ دین کی حفاظت کی جائے، اس کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔